الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزار نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مامو شہر کے حاکم تھے۔ ایک روز حاکم کا گزر اس جنگل سے ہوا جہاں سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ ایک کتا بھی ساتھ قریبی بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ زبردست ولی اللہ ہوئے ہیں، قادریہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے، تو ان کے پاس ایک کتا بھی بیٹھا ہوا تھا اور حضور سیدنا شیخ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روٹی کھا رہے تھے اور عجیب معاملہ تھا، ایک لقمہ خود کھاتے ایک لقمہ کتے کو کھلا دیتے۔ جو حاکم شہر نے دیکھا یہ منظر، جو ماموں بھی تھے ان کے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کیا، تو وہ مطلب چونکہ مامو تھے انہوں نے اپنے بھانجے سے کہا اور ان کے مقام کا پتہ نہیں تھا ان کو، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک کتے کے ساتھ تم روٹی کھا رہے ہو؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں شرم ہی کے سبب سے تو اسے روٹی کھلا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فضا میں سر اٹھایا اور ایک پرندہ جو کہ ہوا میں اس وقت اڑتا ہوا جا رہا تھا اس کو آواز لگائی، تو وہ پرندہ فوراً نیچے اترا اور حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ پر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اس نے اپنے پروں سے اپنا منہ چھپا لیا پرندے نے۔ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مامو کو مخاطب کر کے فرمایا، مامو دیکھو جو شخص اللہ عز و جل سے شرم رکھتا ہے ہر چیز اس سے شرم رکھتی ہے۔ اب مامو کی آنکھیں کھلی کہ میرا بھانجا بہت بڑے مقام پر پہنچا ہوا ہے، اور وہ مامو جو تھے وہ بھی شرمندہ ہو گئے اور معذرت چاہیے۔ میرے سائی بھائی آپ نے دیکھا کہ جو کوئی اللہ سے شرم رکھتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے شرم رکھتی ہے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرم کی دو قسمیں ہیں، شرم و حیا کی دو قسمیں، ایک تو لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے شرمانا اور دوسرا اللہ سے گناہ کرتے ہوئے شرمانا۔ شرم و حیا کی دو قسمیں، ایک تو لوگوں کا ایک دوسرے میں آپس میں شرمانا جیسے ایک دوسرے سے شرماتے ہیں، اور دوسرا جو ہے شرم کا وہ یہ کہ گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے شرمانا، یہ دو قسم، اور دونوں ہی قسم شرم و حیا کی، یہ مطلب یعنی کہ بہت ہی اہم ترین ہے اور اس کی طرف بندوں کی توجہ بہت کم ہے۔ شرم و حیا اس وقت لگ بھگ ایسا لگتا ہے کہ اٹھتی جا رہی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان میں سے ہے شرم و حیا، لیکن बड़ा अजीब मतलब और नाजुक दौर आया। इस वक्त शर्म हया का कोई मफहूम ही नहीं समझ। अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतअद्दद रिवायात मिलती है, जिनमें ये आता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शर्मीले थे और इसकी मिसाल ये दी है, मतलब यानी कि मुहद्दिसीन ने बल्कि रावियों ने, कि कंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मीले थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कंवारी लड़की की मिसाल जाहिर दी गई कि कंवारी लड़की बहुत शर्मीली होती होगी, उस दौर में होती होगी तो मिसाल दी गई। अब तो खुदा की पना कंवारी लड़कियां तो खूब नाचती हैं शादियों में, मेरी तो अकल काम नहीं करती है तमाशा सुन सुनकर। भाई की शादी में नाचती हैं, बहन की शादी में नाचती हैं, रिश्तेदारों की शादियों में जाके नाचती हैं। बल्कि बाद बेहया कौमों में ये भी रवाज है कि दूल्हा निकाह के बाद गालिबन रुखसती से कबल जवान लड़कियों के झुरमट में जाता है और लड़कियां उसको खींचती हैं, तानती हैं, मजाक करती हैं। ये भारत सुनता रहता हूँ। और ये कोई कैद नहीं होती कि वो शादीशुदा होती हैं, शादीशुदा हो तब भी नाजायज है और वो भी कमारियां ही होती होंगी जाहिर। तो जाहिर है कि वो शर्म हया वाली लड़कियों की मिसाल दी गई होगी। अब तो ऐसी बेगैरती का उरूज है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि मुसलमानों का क्या होगा और कैसे मतलब होगा। इतना मतलब ये देखे शर्म हया का खून हो चला, ये कुछ दिमाग काम करता नहीं कि इस मुआशरे पर अब कैसे कंट्रोल किया जाए और इस बिगड़े हुए माशरे का रुख अब अल्लाह ताला की तरफ कैसे किया जाए, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कैसे किया जाए और इनको जहन्नम की तरफ भागते हुए रोककर इनको जन्नत की तरफ किस तरफ मूव किया जाए, किस तरह मतलब इनको इनका जन्नत की रुख फेरा जाए, कुछ समझ से बाहर। यानी ऐसा लगता है कि जहन्नम की तरफ भागने में एक मतलब रेस लगी हुई है, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मतलब यानी कि बंदा जो है वो जहन्नम की तरफ भागा चला जा रहा है। अगर पैसे कम है तो शादी में सिर्फ रिकॉर्डिंग पर गुजारा होता है, कुछ ज्यादा पैसे तो शादी में फिल्में चलाई जाती हैं, इससे भी ज्यादा अगर पैसे आ गए तो शादी में फंक्शन का इत्तेमाम होता है, मर्द औरत नाचते हैं बेहुदा तौर पर, लोग हंसते हैं तालियां बजाते हैं, सारे तमाशे देखते हैं। बिल्कुल शर्म हया जैसा कोई मतलब यानी कि उनसर ऐसा लगता है कि नहीं। आजकल जबकि बाजारों में बेहयाई का दौर दौरा है, गली गली बेहयाई का दौर दौरा है, घर घर में बेहयाई का दौर दौरा है, जवान बेटी बैठी हुई है, बहू बैठी हुई है, टीवी पर डांस देखा जा रहा है, खुदा की कसम फिर आप खुद सोचिए कि बेहयाई और किस जानवर का नाम। अगर इसी तरह का तमाशा घर के बाहर हो रहा हो कि कोई जवान लड़की हो, कोई जवान लड़का हो और कोई मतलब 19-20 हो रहा हो तो शायद लोग दरवाजा बंद कर दें या शोर मचा दें कि ये बेहयाई कर रहे हैं, तो इसको बेहयाई कहते हैं, बेहयाई इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आपने टीवी ऑन किया और एक रक्कासा डांस कर रही है, आप खुदा के वास्ते सोचें कि ये बेहयाई का मंजर है या नहीं है। अगर आपके घर के बाहर था वो बेहयाई का मंजर था और यकीनन था, तो इसको बेहयाई क्यों तसव्वुर नहीं करते आप कि लड़का और लड़की हाथों में हाथ लिए नाच रहे हैं और आप इसको मजे से देख रहे हैं और इसकी दाद दे रहे हैं। आखिर खुदा के कहरो गजब को कब तक हम लोग उभारते रहेंगे और कब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे। हदीस पाक में आता है कि रसूलों की चार सुन्नतें हैं, इत्र लगाना, निकाह करना, मिसवाक करना और हया। गोया हर रसूल बाहया था और यकीनन हर रसूल, हर नबी, हर वली ये बाहया ही होते हैं। बेहयाई का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता किसी अल्लाह के मकबूल बंदे की तरफ, यानी कि ये सोच भी नहीं सकता आदमी कि ये बेहया भी हो सकता है। और जो बेहया है वो अपने आप को नेक समझना छोड़ दे और अपनी खैर बनाए। जो औरतों से बेतकल्लुफ बनता है या मखलूत हिसाब किताब है जिसका औरतों से मतलब निजाम है, या मतलब ये ना कि अब अंडरस्टूड है आप खुद समझते हैं, या फिल्मी गाने सुनता है या फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है, भले नमाज पढ़ता तो क्या हुआ, बेशक रोजे सारा साल रखे, मिला नागा तहज्जुद पढ़े, यकीनन कुरान का हाफिज हुआ करे, लेकिन वो बेहया है कि जो इस तरह के अफाल करता है। फिल्मी गाने कैसे गंदे गंदे गाने होते और यकीन माने इतनी साजिश है, मुझे लोग बताते अपनी तो समझ में नहीं आता तजर्बा इस मामले में जाहिर है कहां कि मतलब इस तरह के गाने अब रवाज पाए हैं या ये गाने जो अक्सर बजते रहते हैं इनमें अक्सर कुफरियात होते हैं फरिश्तों के बारे में। जाके लड़के ने बताया था मुझे सुनने का तजर्बा है नहीं और अल्लाह करे हो भी ना, अल्लाह करे ना हो, है ना। तो ये मतलब पता नहीं वो कुछ बता रहा था कि मशहूर गाने हैं बस जिनमें इस तरह के कुफरियात हैं और लोग वो बिल्कुल बिला तकल्लुफ उसको गुनगुनाते रहते हैं उन कुफरियात को। तो बाहर आ रही है कि इतनी यानी कि हमारी बदनसीबी है कि हम लाख इबादतें करें, रियाजतें करें, रोजे रखें, नमाजें पढ़ें और हम गाने बाजों से बाज ना आए, हम फिल्मों ड्रामों से बाज ना आए, गैर औरतों को ताकने झांकने से बाज ना आए, बेरिश लड़कों को ताकने झांकने से बाज ना आए, उनके कुर्ब को हम मतलब यानी कि रगबत के साथ अपनाएं, ये कितनी मतलब महरूमी और कितनी बदनसीबी की बात है। एक बुजुर्ग थे, हाफिज कुरान थे और बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक बार एक खूबसूरत लड़का मदरसे में दाखिल हुआ, पढ़ने के लिए आया तो उस बुजुर्ग کی نظر اس پر پڑی، بچہ خوبصورت تھا، لڑکا تھا، ان کا ذرا دل جو تھا اس پر آیا اور نگاہ بھر کے اس کو دیکھا، جیسے آج کل اس دیکھنے کو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا، اگر نظر میں لذت ہے شہوت ہے تو حرام ہے دیکھنا ایسا۔ خیر انہوں نے مطلب بدنگاہی کے انداز میں دیکھا اس کو، دیکھتے ہی وہ بزرگ جیسے پورا قرآن بھول گئے، اب بڑے پریشان ہو، حافظے کا بالکل انہیں ختم ہو گیا، حافظہ قرآن شریف بھول گئے، کیونکہ بدنگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے غالباً ہر شخص حافظے کی کمزوری کا شکار بھی ہے، تقریباً ہم لوگ سب کے سب حافظے کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، بدنگاہی سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے، صرف بدنگاہی سے نہیں ہوتا، بدنگاہی سے بھی ہوتا ہے حافظہ کمزور۔ اب ہر ایک غور کرے کہ میں کیا کرتا ہوں، اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، معاذ اللہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، بیرش لڑکوں کو اس نیت سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ جائے کہ حافظے کی کمزوری کا بہت ہی بدترین سبب ہے جو آپ اپنائے ہوئے ہیں، اور اس کا علاج کریں تو انشاءاللہ حافظے کی بھی بحالی کی صورت ہے انشاءاللہ۔ خیر تو وہ پورا قرآن جو تھے وہ بھول گئے، پریشان کر کیا کروں اور کہا جاؤں کیسے کروں۔ اب چونکہ وہ نیک لوگوں کا دور تھا اور صحیح معنوں میں اہل سنت اور اہل محبت لوگ ہوا کرتے تھے، ولیوں سے بڑی انہیں عقیدت ہوا کرتی تھی، تو اور کوئی مصیبت آتی تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مقبول بندے جو ہیں یہ مصیبتوں کو دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیوی طاقت سے۔ تو انہوں نے فوراً زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بصرہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور ایسی سی بات ہے اور میں بہت بھول ہو گئی، میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں، اب کرم فرمائے، دعا کر دے، نگاہ ڈال دے، میں قرآن پھر مطلب میرا یاد ہو جائے، قرآن بالکل بھول گیا ہوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت پوچھے ہوئے بزرگ تھے، تابعی بزرگ تھے، مولا علی مشکل کشا سے انہوں نے خرقہ خلافت پہنا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب کا واقعہ ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو نا، مطلب میں نے کہا گناہ کی بیماری کا علاج ایک سے یکدم نہیں کیا، انہوں نے وہ چاہتے تو کر دیتے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حج کا سیزن ہے، حج کا سیزن آنے والا ہے، تم یوں کرو کہ حج کے لیے جاؤ، اور سفر حج میں جب منا جاؤ تو منا میں مسجد خیف ہے، مسجد خیف حاجیوں کو پتا ہوتا ہے، مسجد خیف وہ مقدس مسجد ہے کہ جس میں حدیث شریف میں کہ 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے اور 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں وہاں۔ بہرحال الحمدللہ مجھ گناہ گار کو یہ سعادت حاصل ہے کہ میں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات کی نیت سے خود بھی حاضر ہوتا ہوں، دوستوں کو بھی باہر سے ہم لوگ سلام عرض کرتے ہیں اور ان کا لنگر بھی کرتے ہیں، الحمدللہ مینا شریف میں مختصر سا اپنے طور پر آپس میں لنگر کرتے ہیں مینا میں۔ تو بہرحال یہ کہ ان سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مقدس مسجد شریف میں جاؤ، مسجد خیف میں، وہاں ظہر کے وقت ایک بوڑھے شخص نماز پڑھاتے ہوں گے، امام صاحب ہوں گے بوڑھے سے، تم ان سے اپنی مشکل پیش کرنا، وہ تمہاری انشاءاللہ حاجت روائی کریں گے۔ چنانچہ حج پر کمر باندھ لی، انہوں نے گناہ کی بیماری کا علاج کر رہا تھا تو حج پر کمر باندھی، اور بہرحال وہ مسجد خیف میں زہر سے بہت پہلے پہنچ گئے، تو واقعی ایک محراب میں بوڑھے سے نورانی چہرے والے امام صاحب جو تھے، بزرگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کافی لوگ ان کی زیارت کر رہے تھے، مل رہے تھے، حج کا موسم تھا، رش لگا ہوا تھا، تو یہ دور کونے میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں زہر کا وقت ہوا تو ایک اور بزرگ نورانی چہرے والے تشریف لائے، دور سے یہ دیکھ رہے تھے، یہ حافظ صاحب، سابقہ حافظ صاحب، جو لڑکا دیکھنے کی وجہ سے حافظ نہیں رہے تھے، تو وہ مطلب بزرگ آئے تو سارے لوگ اٹھ گئے اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، اس بوڑھے بزرگ نے بڑا ان کا مطلب ہے کہ اعزاز کیا، تو حافظ صاحب سمجھ نہیں آئی کون بزرگ ہے، رش لگا ہوا تھا۔ خیر تو اب ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز حافظ صاحب نے وہیں با جماعت ادا کی، پھر سارے نمازی جو تھے حاجی تھے وہ سب چھٹ گئے، اب وہ امام صاحب جو تھے بوڑھے بزرگ وہ تنہا رہ گئے۔ اب حافظ صاحب ہمت جمع کر کے ان کے پاس پہنچے، سلام عرض کیا، مصافہ کی، دست بوسی کی، اور پھر رو رو کر اپنی حاجت بیان کی اور توبہ کی، مطلب میں نے کہا آمادگی کا اظہار کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ پر رحم کیجئے اور میرا حافظہ پھر لوٹ آئے، دعا فرمائیے۔ تو اس بزرگ نے غمگین نظر سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، جیسے انہوں نے دعا مانگی تو ان کو سارا قرآن پھر یاد ہو گیا۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں میرا پتہ کس نے دیا، جو تم اتنی دور سے میرے پاس دعا کروانے کے لیے آئے، تو آخر تم کو میرا پتہ کس نے دیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس بھیجا تھا دعا کے لیے۔ اچھا انہوں نے میرا راز فاش کیا، بزرگان دین اپنے آپ کو چھپاتے بھی ہوتے، عاجزی کے طور پر انہوں نے میرا راز فاش کیا، تو میں بھی ان کا پول کھولتا ہوں، ان کا بھید کھولتا ہوں، یہ بتاؤ کہ زہر سے پہلے کوئی بزرگ آئے تھے اور ہم لوگوں نے اس کا استقبال کیا، تم نے ان کو غور سے دیکھا؟ تو حافظ صاحب نے بولا کہ نہیں میں تو حضور اپنی میں پڑا ہوا تھا، میں تو اپنے رنج اور غم میں مبتلا تھا، میں نے غور نہیں کیا کون تھے وہ بزرگ. تو اس بوڑھے میاں نے فرمایا کہ جو بزرگ آئے تھے نا وہ حسن بصری تھے، اور بلا ناغا روزانہ بسرا سے مینا میں میرے پیچھے وہ ظہر کی نماز ادا کرتے بطور کرامت. بسرا عراق میں، اور مطلب یہ کہ مینا عرب شریف دور ہے، مطلب یہ خطہ بہت فاصلہ ہے مطلب، لیکن وہ اولیاء کرام کے لیے کیا بڑی بات ہے، ایک قدم اٹھائیں تو پوری دنیا کو عبور کر رہے. تو یہ مطلب اولیاء کرام کی قسمیں ہوتی ہیں، ان کے مراتب ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بلند مقام پر تھے. تو میرے سائیں بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس سے بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ مطلب اولیاء کرام کی شان بہت بلند و بالا، ان کے دعاؤں میں بڑی تاثیر، اور اولیاء کرام بعض اوقات مطلب امتحان بھی لیتے کہ اپنے پاس سے ٹال دیا یا عاجزی کے طور پہ دوسرے کا پتہ بتا دیا ہے نا، اور مطلب اس طرح مطلب اور بھی مقصود کہ لوگوں پر ان کی شانوں کا اظہار اس طرح ہو جائے کہ ریاکاری کی بھی صورت نہ بنے اور مطلب لوگوں کو پتہ چل جائے. تو اولیاء کرام کی کرامات جب لوگوں کو پتہ چلتی ہے تو ظاہر ہے اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا ایمان جو مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ باتیں پتہ چلی. اور دوسری جو ہمارے موضوع سے متعلق بات تھی وہ شرم و حیا، اس سے پتہ چلا کہ جو مطلب نے بد نگاہی کی یہ بے حیائی کا ہی مطلب ایک مطلب نے کہ وہ کڑی ہے، خود بے حیائی کا سردار ہے بد نگاہی یوں کہیے. تو بد نگاہی کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور اہل اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے، اہل اللہ کی پکڑ جو ہے وہ سخت ہوتی ہے. ہم لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں اپنے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اہل اللہ اگر کبھی کوئی لغزش کرتے ہیں بے خیالی میں ان سے بھول ہو جاتی ہے تو ان کی گرفت سخت ہوتی ہے. تو ان میں ان کی بہت عافیت ہے کہ دنیا میں گویا ان کو سزا دے کر اور دوسروں کے لیے عبرت کا سامان مہیا کر کے بسا اوقات ان کو پاک کیا جاتا ہے اور ان کے درجات یہ بلند کیے جاتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو کہ جہاں بدنگاہی کی تو باتیں بھول گئے، جہاں بدنگاہی کی تو چاٹا کٹ ٹھک کر کے پڑا تو ہم تو اسے سدھر جائیں گے، میرا خیال آنکھیں ہی نہ کھولیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی آفت نہیں ہے، یہ بہت بڑی آفت ہے، بلکہ یہ تو بہت ہی بڑی آفت ہے کہ دنیا میں سزا نہیں مل رہی اور آخرت میں ملے گی تو ہم کیا کریں گے. کہ آخرت کی سزا یہ دنیا کی سزا سے تو بہت زیادہ سخت ہے، خدا کی قسم بہت زیادہ سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ یہاں سزا دے نہ وہاں سزا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں امن دے. وہ رحمت والا پروردگار ہے، وہ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت پہ سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ یہاں سزا ہوگی نہ وہاں سزا ہوگی انشاءاللہ، بس یہ ان کی رحمت کی بات ہے. جب کہا اس یہاں سے میں نے سخت لاچاروں میں، تجھ سے ایک دن پھول لوں گا اس لیے خاروں میں، جن کے پلے کچھ نہیں ان خریداروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، بال اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں. تو ہم گناہگاروں کو اس کی مدد کا سہارا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا سہارا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امداد اور ان کی رحمت کا سہارا، ورنہ نہ تو کوئی کلاس ہی نہیں، نہ یہاں کی تکلیف برداشت ہے نہ وہاں کی تکلیف. تو بہرحال یہ تو ہمارا حسن ظن ہے، اللہ کرے ایسا ہی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں سزائیں مجرموں کے لیے وارد ہوئی ہیں، ان معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال بھائیو، شرم و حیا کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک کہ جب حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر، یعنی حیا جس میں نہیں رہی وہ بالکل بے لگام ہو گیا، بے نکیل کا بیل ہو گیا، آزاد ہو گیا، اب جو چاہے مرضی چاہے کر. تو شرم و حیا جو ہے ایک لگام ہے، ایک مطلب یعنی کہ کھوٹا ہے جس سے بندہ بندھا رہتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے حیا کرو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ تعالی سے حیا بھی کرتے ہیں اور اس کی حمد بھی کرتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں، بلکہ حیا یہ ہے کہ سر اور اس کے تمام اعضاء کی، سر کی اور اس کے تمام اعضاء کی، پیٹ کی اور اس کے تمام اعضاء کی حفاظت کرے، نیز مرنے یعنی موت اور اس کے بعد کام آنے والے عمل کو یاد رکھے. مزید فرمایا اچھی آخرت کے خواہش مند حیات دنیاوی کی زینت چھوڑ دیتے ہیں، حیات دنیاوی کی ٹپ ٹاپ زینت ٹپ ٹاپ چھوڑ دیتے ہیں. جس نے ایسا عمل کیا گویا وہی اللہ تعالی سے حیا کرنے والا ہے. ہماری زینت کا یہ عالم ہے، ہماری فیشن کا وہ عالم، نئے رنگی یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے. نئے رنگی بنے تھکا فریب, پھر بھی دنیا کی محبت دل سے کیوں نہیں جاتی, جبکہ دنیا کے دھوکے کی, فریب کی, اس کے دکھاوے کی, نمود و نمائش کی سب خبر ہے کہ یہ بالکل ڈھکوسلا ہے. دنیا کی زینت بالکل ڈھکوسلا, دنیا کے مناظر بالکل فریب اور دھوکا ہے. ایک دم رکھے رہ جائیں گے, ساری دنیا ایک دم اجڑ کر رہ جائے گی. پھر بھی افسوس کہ بظاہر عمر بڑھتی جا رہی ہے, در حقیقت عمر گھٹتی جا رہی ہے, لیکن عرف عام میں یہ کہتے ہیں عمر بڑھتی جا رہی ہے اور آرزوئیں بھی مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں. کم ہونے کے بجائے آرزوئیں امیدیں اور بڑھتی جاتی ہیں, اور بندہ اچانک موت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے, اس کو حسرت باقی رہ جاتی ہے, اس کی امیدیں پوری نہیں ہو چکتی. حدیث پاک میں فرمایا حیا ایمان کا جز ہے اور ایمان ہی جنت میں لے جاتا ہے, اور بے حیائی ظلم کا حصہ ہے, اور ظلم جہنم میں لے جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہے, اور یہاں تو بے شرمی اور بے حیائی کا اس طرح مطلب حساب کتاب ہے کہ خدا کی طرف. عورت کے لغوی معنی چھپانے کی چیز, عورت یعنی چھپانے کی چیز. تو حدیث میں فرمایا عورت پوری کی پوری عورت ہے, عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے. لیکن آج بدقسمتی سے مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے, آپ خود سمجھتے ہیں کون سا ایسا شعبہ جو اب عورت سے خالی ہے, کون سی ایسی گلی, کون سا ایسا بازار, کون سا ایسا کریا جو عورت سے خالی ہے. چار دیواری میں عورت کا ہونا کوئی مطلب یعنی کہ اس میں تو حرج نہیں, عورت جائے گی, پردے میں رہنا وہ تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے, لیکن اب تو بالکل کھلے بند عورت مسلط ہے, ہر طرف مطلب دندناتی پھر رہی ہے, بالکل یعنی کہ مسلط ہے عورت. کوئی مطلب ہماری مطلب یعنی کہ مردانگی بالکل ختم ہو گئی اس معاملے میں, آپ سمجھدار, بالکل مطلب ہم لوگ یعنی کہ شرم و حیا سے بالکل عاری ہو گئے. اب یہ چڈیاں پہن کر جیسے کھیلتے ہیں فٹ بال, کبڈی, پتہ نہیں کس طرح کے عجیب عجیب کھیل کھیلتے ہیں, کئی کھیل ایسے جس میں چڈیاں پہنی جاتی ہیں, نیکر وغیرہ پہنتے ہیں, گھٹنے بلکہ رانیں بھی غالباً اس میں کھلی ہوتی ہیں, کشتی میں بھی میرا خیال ہے رانوں کا اکثر حصہ کھلا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی رانوں کی طرف دیکھنا یہ بھی حرام ہے, اور ان کا دوسروں کے آگے اس طرح کھولنا حرام. تو وہ تو چلو کھولتے ہیں, ان کو تو آپ روکنے سے رہیں, کم از کم یہ تو کوشش کیجیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے, آپ نہ دیکھیں اسے کھیل. یہ آپ کو کوئی دیکھنے پر تو مجبور نہیں کرے گا کہ دیکھو ہی دیکھو, اب کھیلنے والے اس طرح کے کھیل کھیلنے والے تو ہماری باتیں سننے سے رہے, وہ تو اس وقت لگے ہوئے ہوں گے اپنے کلبوں میں. تو بہرحال یہ کہ آپ تو اپنے طور پر بچیں, بہت ہی بدنصیبی ہے ایمانداری کی, بے حیائی کی انتہا, اللہ تعالیٰ ہمارے حال ذات پر ہیں. تو بہرحال میرے رسائی بھائیوں میں شرم و حیا کی بات بتا رہا تھا, تو شرم و حیا تو بالکل اب رخصت ہے, لباس کیسے ہیں نعوذ باللہ, عید کے دنوں میں کچھ زیادہ ہی اس کے نظارے ہوتے ہیں, مہاتما ایسے ایسے ٹپ ٹاپ کے لباس, ایسی بے حیائی. بہرحال یہ کہ لوگ تو مانیں گے نہیں, لوگ تو نہیں مانیں گے, ذہن نصیب کے اپنی عادت صحیح ہو جائے کہ جتنا ممکن ہو جب اس طرح کی مجالس ہوں تو آدمی اپنی آنکھوں کو بند رکھے, اپنی آنکھوں کو بند رکھے تو بےہودہ لوگوں سے خود ہی جان چھوڑ جائے. مگر یہ بھی ذرا مشکل ہی کام ہوتا ہے کہ آدمی کتنا مطلب یعنی کہ آنکھوں کو بند رکھے کیا کرے, اور بازار میں, دکان پر, کاروباری اداروں میں کس طرح آنکھیں بند رکھے اپنا کام. تو کم از کم جب فارغ اوقات ہوں یا اس طرح کے اجتماعات ہوں, اس طرح کی بیٹھک ہو, دوستوں کی مجلسیں ہوں, جب ایسا موقع ہو تو کوشش کرے آدمی آنکھ بند رکھنے کی عادت ڈالے, تو اس طرح آنکھ بند رکھ کر آدمی جو ہے وہ کافی گناہوں سے بچ سکتا ہے. میرے خیال میں میں نے یہ اپنے طور پر تھوڑا سا تجربہ یہ کیا ہے کہ آنکھیں بند رکھنے سے کبھی کبھی موقع کی مناسبت سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کروں, پھر مجھے ضرورت پڑتی ہے, بات کرنی پڑتی ہے, سمجھانا پڑتا ہے, میں آنکھیں بند کر کے ایک آدمی ساتھ ہے میرے, اب میں اس کو آنکھیں بند کر کے کنوینس کروں گا تو وہ میری آنکھوں میں کھو جائے گا, یار بند کیوں رکھیے, سوچ میں پڑے گا, میری باتیں سر سے گزر جائیں گی, تو یوں گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا تو خیر آپ کو اتنی ضرورت شاید نہ پڑتی ہو. تو میں نے بہرحال اپنے طور پر یہ نے یہ تجربہ کیا کہ اگر آنکھیں بند کر لی جائیں نا تو کافی حد تک بد نگاہی سے مطلب کچھ نہ کچھ مطلب وہ نجات ملتی ہے. تو ایک صورت تو ہے کہ بندہ اپنے اوپر اگر کوشش کرے تو بد نگاہی سے بچنے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے رکھنے سے. اچھا جب آنکھیں بند کرتا ہے تو اس میں اچھے تصورات کرنے کا چانس ملتا ہے, سمجھے, اب آنکھیں بند کی تو الحمدللہ اب بات پر بات چلی تو اس وقت میرے تصور میں گنبد خضرا ہے الحمدللہ, مطلب ایک تصور کی بات, آنکھیں میری بند ہے, میں گنبد خضرا کو گویا تصور میں دیکھ رہا ہوں, ظاہری آنکھ سے نہیں, میرے تصور میں گنبد خضرا ہے, میرے تصور میں الحمدللہ اس وقت مسجد نبوی شریف ہے الحمدللہ. تو آنکھیں بند کرنے سے یہ فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں. پھر آنکھیں بند کرنے میں قبر کا بھیانک گھڑا بھی سامنے آ سکتا ہے, عذاب قبر, منکر نکیر کی آمد اور اس طرح کے معاملات پر آدمی غور سکتا ہے, قیامت کی پریشانیوں کو غور کر سکتا ہے. تو آدمی اگر اس طرح سوچنے کی عادت ڈالے تو بہت فائدہ ہوگا. بہت فائدہ ہوں. میں آپ کو یہ ایک طریقہ عرض کر رہا ہوں, جیسے کہ اب میں سیڑھی چڑھتا اترتا ہوں تو میرے پاؤں میں جانتا ہوں کیسے, تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جب میں سیڑھی چڑھتا اترتا ہوں تو پل صراط کی یاد آتی ہے کہ پل صراط جو تلوار سے تیز, بال سے باریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا, آنکڑے لگے ہوئے جو کھینچ کھینچ کر جہنم میں پھینک رہے, جہنم پر بنا ہوا ہے. تو جب سیڑھی چڑھنا اترنا اپنے لیے دشوار ہے تو پتہ نہیں وہ پل صراط پر کیسے چلیں گے. اس طرح جب یہ تصورات آتے ہیں تو اس کے فضائل بھی بہت سارے ہے نا. آنکھیں بند کرنے سے اس طرح کے تصورات کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو کبھی کبھی آپ یہ کوشش کریں, میں میری مانیں گے تو نہیں آپ, لیکن میں بہرحال مشورہ دے رہا ہوں کہ ابھی بھی چاہیں تو آنکھیں بند کر کے آپ, مطلب یعنی کہ مجھے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف زیادہ آئے گا انشاءاللہ, کہ آپ کی یکسوئی رہے گی, ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے تو آپ مطلب لوگوں کے یا ادھر ادھر کے سین وغیرہ میں آپ مطلب گم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تو لکھا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہو تو اس کے نقش و نگار کو نہ دیکھے, بس سیدھا چلتا رہے چپ چاپ. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر نقش و نگار کو دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ تصور سرکار متاثر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو نقش و نگار کیا ہے, سین سینری کیا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کیا ہے, اور جس کو محبوب پسند ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کائنات کی کوئی چیز کاہے کو پسند آئے بھائی. تو ہم مطلب یہ نا جتنے عشق میں کمزور ہوں گے اتنے ہی دنیا کے مطلب سیل سپاٹے, دنیا کی رنگینیاں, دنیا کے مناظر یہ ہماری نگاہوں میں جچتے رہیں گے, اور جتنا ہمارا عشق جو ہے وہ قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا دنیا کی رونقیں ہمارے لیے اجڑتی نظر آئیں گی. جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے, جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے, دل مگر دشت مدینہ کا تمنا ہی ہے. یہ مطلب جب گلشن میں بہار آتی ہے, یہ ایک مطلب موقع کی بات ہے, میں جب رفیق الحرمین کو ترتیب دے رہا تھا تو میں کسی ایسے مقام پر چھپ کر رہا تھا تقریباً 8 مہینے غالباً, کہ جہاں مطلب لوگ مجھے پریشان نہ کریں. تو وہ ایریا مطلب دنیاوی اعتبار سے بڑا خوشنما اور بڑھیا تھا, کسی نے بہرحال پناہ دے دی تھی اسلامی بھائی نے, متمول گھرانے سے ان کا تعلق ہے, تو مجھے تو اپنے کام سے مطلب تھا. تو اب یہ کہ مجھے تجربہ تو تھا نہیں ان چیزوں کا, تو میں نے دیکھا کہ وہ موسم بہار آیا تو ہر طرف بہت پھول کھلے, بڑے پھول کھلے, رنگ برنگی ہر طرف سبزہ کے ساتھ ساتھ بہت خوشنما پھول کھلے. تب مطلب یعنی کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی اور میں نے مطلب کمپیر کیا, اپنے طور پر کمپیر کیا کہ یہ ہر طرف پھول کھلے ہوئے, ہر طرف سبزہ دار ہے, پھل لگے ہوئے ہیں, بڑا مطلب یعنی کہ حسین اور خوشنما منظر ہے, آنکھوں کو بھلا لگتا ہے, دل کو لبھاتا ہے. تو پھر میں نے مدینے کے صحرا اور مدینے کے کانٹوں کو سوچا کہ دونوں میں سے ایک طرف یہ یہاں کے کھلے ہوئے اور خوشنما گلدستے اور پھول اور بیل جو لگی ہوئی ہیں یہ, اور ایک طرف مدینے کا صحرا, ان دونوں میں سے حسن کس میں زیادہ ہے, سوز و گداز اور کشش کس میں زیادہ ہے. تو الحمدللہ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ خوشنما باغات اور یہ خوشنما پھول جو ہے ٹھیک ہے ان میں کشش ہوتی رہے, لیکن خدا کی قسم جو کشش میرے میٹھے مدینے کے صحرا میں ہے وہ یہاں کے باغ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے, دل مگر دشت مدینہ کا تمنا آئی ہے. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. مدینے کا باغ جو ہے وہ سدا بہار, بظاہر اگر اس میں پھول نظر نہیں بھی آتے تو کیا ہوا, وہاں تو ہر وقت مطلب یعنی کہ وہ روحانیت کے اور نورانیت کے پھول کھل رہے ہیں الحمدللہ. وہاں کے ذروں میں خدا کی قسم جو کشش ہے, یہاں کے ہیرے اور جواہرات میں وہ کشش نہیں ہے. نفس ضرور ہیرے اور جواہرات کی طلب کرتا ہے, لیکن اگر عشق سے فیصلہ مانگو تو وہ تو مدینے کے ذرے پر ہی مطلب یعنی قربان ہونے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ بات چلی تھی شرم و حیا پر, ہم چلے گئے صحرا مدینہ میں, پھر چلیے آ جاتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے عرض کیا کہ دو باتوں کا کچھ کچھ میں نے تجربہ کیا, کہ ایک تو بدنگاہی سے بچنا ہے تو جب جب ممکن ہو آنکھیں بند کر لو, لوگوں کو شرم نہیں ہے تو تم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی جان چھڑاؤ, یا اسی طرح امردوں سے جان چھڑانے کا بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ تم آنکھیں ہی بند کر لو کہ شیطان بہکائے نہیں, کیونکہ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے, سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, اور تیسرے نمبر پر جب آتا ہے تو ستر بہکتا ہے. سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے, تو آنکھ کا دروازہ اگر مضبوطی سے بند کر لو گے نا, آنکھ پر مدنی قفل مدنی لاک لگا لو گے, تو دل اور ستر خود ہی انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائیں گے. آنکھوں کو پہلے بچانے کی ضرورت ہے کہ پہلا دروازہ آنکھ ہے, تو ادھر سے ہی نو انٹری کا بورڈ لگا دو آنکھوں پر, نو انٹری دیکھے نہیں آتے. ظاہر نصیب یہ ممکن ہو جائے, کاش یہ ممکن ہو جائے کہ آنکھ جب بھی کھلے تو بس مدینہ دیکھے, گنبد خضرا دیکھے, ارے محبوب کا جلوہ دیکھے. اے کاش. تو ہمیں اس طرح مطلب پریکٹس اگر کرنے کا موقع ملے تو اچھا. ایک تو یہ تجربہ, دوسرا فضول گوئی سے بچنے کا مطلب طریقہ, اس میں بھی اگر جب تک ممکن ہو اگر بندہ دل پکڑ لے اور اشاروں سے بات کرے تو مطلب فضول گوئی سے بچنے کی بھی عادت پڑ سکتی ہے. اشاروں سے بات کرے جتنا ممکن, جتنا ممکن ہو اگر اشاروں سے بات کرے گا یا تحریر سے بات کرے گا, تحریر کرتے ہوئے بہت سستی ہوگی, قلم ڈھونڈے گا, کاپی ڈھونڈے گا, ہر وقت ساتھ رکھنا مشکل, تو یہ اگر عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ فضول گوئی سے بہت بچے گا. کہ فضول گوئی کی طرف تو توجہ ہی ہم لوگوں کی نہیں ہے, فضول بات جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, جیسے ہم لوگ فضول بک بک کرتے رہتے ہیں تو یہ ساری باتیں بھی تو آخر نقصان دہ ہی ہیں. فضول بات کے بدلے درود شریف پڑھتے تو فائدہ ہوتا, یہ زبان چلی تو فضول کیوں چلی, درود شریف کے لیے چلتی, ذکر کے لیے چلتی تو زیادہ فائدہ تھا, کوئی سنت بیان کرنے کے لیے چلتی تو زیادہ فائدہ تھا. تو اس طرح مطلب میری عرض تھی کہ میں نے یہ تجربہ کیا کہ اگر بندہ اس پر کوشش کرے اور تھوڑا مجاہدہ کرے کہ آنکھیں بند رکھنے کی کوشش کرے, بدنگاہی سے بچنے کی بہت زیادہ صورتیں نکل آئیں گی انشاءاللہ. اور بات کرتے وقت زبان کو کب استعمال کریں, دیکھ مطلب چل جاتا ہے کام, اگر زبان نہ چلائیں چل جاتا. خاموشی پر قائم رہنا, خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ون سمت نجات, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو حقیقت میں آدمی چاہے تو کئی باتیں اشارے سے سیٹ ہو سکتی ہیں. پنکھا چلانا ہے تو خالی یوں گھما دیا, بتی جلانی ہے بتی ادھر اشارہ کر دیا, بجھانی ہے تو یوں کر دیا اشارہ. تو کافی باتیں مطلب اس سے ممکن ہیں کہ اشارے اشارے میں حل ہو جائے. کسی نے کچھ دعا کے لیے کہا, کسی نے اور کام کوئی مسئلہ پوچھا, اس کو جواب بھی دینا ہے تو اچھی بات, منع تو نہیں ہے. اور ہدایات دینا ضرورتاً یہ بھی منع نہیں ہے, لیکن مطلب اگر اشاروں میں گزارا ہو سکتا ہے تو زبانی ہدایات سے بہتر مجھے یوں لگا کہ اشاروں میں کام چلا لیا. اللہ کرے کہ یہ انداز جو ہے اس کو استقامت ملے, اور اللہ کرے کہ مطلب خاموشی کی عادت پڑ جائے. تو استقامت ان باتوں پر بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن میں نے یہ دو نسخے آپ کے سامنے عرض کیے. اگر مطلب یہ کہ بدنگاہی سے بچنا ہے تو کوشش کیجئے آنکھیں اگر ممکن ہو تو جب جب موقع ملے, یہ نہیں کہ آپ دکان پر بیٹھے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں اور پھر دکان صاف ہو جائے تو مجھے کوستے رہے ہوں. اچھا نسخہ بتایا, سارا مطلب یہ کہ بوریا بستر ہی گول کروا دیا, نعوذ باللہ. یہ مطلب میری مراد نہیں ہے, جہاں جہاں ممکن ہو جیسے اس ماحول میں مدنی ماحول میں جب جب ممکن ہو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے, آنکھیں بند کرنے کی آنکھیں بند رکھنے کی عادت نہ لیں. آپ گاڑی میں اگر ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں, ڈرائیو آپ نہیں کر رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے, تو آپ کو تو گاڑی چلانی نہیں ہے, تو یہاں ممکن ہے کہ آپ آنکھیں بند رکھیں. آپ ادھر ادھر اگر دیکھیں گے, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں سبھی دیکھتے ہیں, تو ادھر فلم کا بورڈ لگا ہوا ہے, ادھر وہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے کسی کمپنی کا, اب سب میں عورتیں ہی عورتیں, اور ہاتھ کا بھی اگر فوٹو ہے وہ لمبے لمبے نیل پالش والے ناخن لیڈیز ہاتھ, انہیں معاذ اللہ شرم و حیا, تو آپ کو پتا ہے کہ رخصت ہو ہی چکی. کیسے کہتے بھونڈے قسم کے سین ہوتے, فلمی سائن بورڈ جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں, پھر ہر طرف عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں, اسکوٹر پہ پیچھے بھی عورتیں ہی جا رہی ہوتی, کار ڈرائیو بھی بد نصیب عورتیں کر رہی ہوتی ہیں بے پردگی کے ساتھ, نہ آدمی بچ نہیں سکتا. آنکھیں کھلی رکھ کر روڈوں پہ بازاروں پہ بہت اس کے لیے یعنی کہ بہت زیادہ امتحان ہے, اس کا بچنا بہت زیادہ مشکل ترین ہے. تو اس لیے مطلب کوشش کریں کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں, اگر آنکھیں کھلی بھی رکھا تو حد تر امکان ادھر ادھر نہ دیکھیں, کہ جدھر بھی دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ بدنگاہی کا خطرہ ہے. بلا نیت اگر نظر پڑ گئی تو گناہ نہیں ہے, لیکن اس صورت میں گناہ نہیں ہے کہ فوراً لوٹا لے, یعنی کسی عورت پر نظر پڑ گئی بغیر ارادے کے اچانک دیکھا نظر پڑ گئی تو اپنی آنکھیں فوراً پھیر لے, بند کر لے, ہٹا لے, رخ پھیر لے, تب تو گناہ نہیں ہے. اب فلم کے بورڈ گاڑیاں چلاتے چلاتے اسکوٹر چلاتے چلاتے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یوں ایک دوسرے کو ٹکرا بھی جاتے ہوں گے, دیکھتے دیکھتے مر مرا بھی جاتے ہوں گے, اس طرح ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہوں گے, سب ہوتا ہوگا. اب یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا, بس صورت ایکسیڈنٹ کی یہ بھی ہوتی ہوں گی اور بندہ مر جاتا ہے. ایسی جگہوں سے اتل امکان بچے, تفریح گاہوں سے بچے. مخلوط تفریح گاہیں آج کل عموماً ہیں, سوئمنگ پول وغیرہ تقریباً سب مخلوط ہیں, ہر جگہ بے حیائی, تو ایسی جگہوں سے انسان کو بچنا چاہیے تاکہ بدنگاہی سے شرم و حیا کے خون سے بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, شرمگاہ دیکھنے اور دکھانے والے پر اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کا فرمان ہے, یہ بری نظروں سے بچو کہ شہوت کا سبب بنتی ہیں اور دیکھنے والے کو فتنے میں ڈالنے کے لیے یہی کافی ہے۔ کسی دانا سے سوال کیا گیا کہ فاسق کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو لوگوں کے دروازوں اور ان کے ستر سے اپنی نگاہوں کو نہیں بچاتا۔ اب یہ تو عام طور پہ ایک عام مطلب مرض ہے کہ لوگوں کے گھروں میں عام طور پہ لوگ جھانکتے ہیں، یہاں تک حدیثوں میں کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکا کسی نے اور گھر والے نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کو کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی سزا نہیں، جس نے آنکھ پھوڑ دی اس کو کوئی سزا نہیں، عدالت میں شدید کوئی سزا نہیں، لیکن یہاں تو خیر مسئلہ ہو جائے۔ تو مطلب یہ کہ کسی کے گھر میں دیکھنا کتنا برا ہے کہ دنیا میں اس کی آنکھ پھوڑنا جائز ہے تو قیامت کے روز تو پتہ نہیں کیا اس کو عذاب ہوگا۔ تو کسی کی کھڑکی سے، کسی کے دروازے سے یوں اونچے کر کر کے مت جھانکا کریں، بہت ہی احتیاط کیا کریں، یہ بالکل گناہ، چاہے گھر میں عورتیں نظر آ رہی ہوں نہ آ رہی ہوں، جھانکنا گناہ ہے، نہیں دیکھیں آپ کو منع ہے۔ کہ صرف عورت ہی تو مطلب نہیں، اور بھی تو آدمی کے عیوب ہوتے، مرد ہے کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ رکھے، وہ بھی مطلب اس معاملے میں شریک ہیں کہ انہوں نے پردہ کیوں نہیں رکھا، پردہ رکھے، اور ہم اپنی نظر پہ پردہ رکھیں جتنا ممکن ہو۔ اگر کسی نے پردہ نہیں رکھا تو ظاہر ہے کسی کی نظر پڑی، تو جس کی بلا ارادہ نظر پڑی وہ گناہ گار تو نہیں ہے، سمجھے؟ ارادتاً بہرحال نظر ہرگز ہرگز کسی کے گھر میں نہ ڈالا کریں، اب تک جو بھی یہ بھولے کیے اس سے توبہ کر لیں۔ تقریباً یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بالکل اس معاملے میں کوئی تکلف نہیں کرتا، کمرے میں، حجرے میں، مکان میں بلا تکلف گھس جاتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں کوئی کون کیا کر رہا ہو گھر کا فرد۔ حضرت سیدنا عطاء سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام ایک ایسے شخص کے نزدیک سے گزرے جو غسل کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب حیا اور پردہ دینے والا ہے اور حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، جب تم میں سے کوئی ایک بھی غسل کرے تو اسے لوگوں کی نظروں سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا کے زیور سے آراستہ فرمائے اور شرم و حیا کی توفیق بخشے۔